تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اب تک پچھلے بیانات میں زیادہ تر تذکرہ حقوق العباد کے مختلف پہلوؤں اور گوشوں کا ہوتا رہا، اور مختلف عنوانات سے یہ بات عرض کی جاتی رہی ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے، اس کے مختلف پہلو، والدین کے حقوق، شوہر اور بیوی کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق، ان کا بیان پچھلے دنوں بقدر ضرورت الحمدللہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک بہت اہم قصہ شروع ہو رہا ہے دین کے احکام اور تعلیمات کا، اور وہ حصہ بھی ایسا ہے جس کو خاص طور سے موجودہ زمانے میں تقریباً بالکلیہ نظر انداز کر دیا گیا ہے اور اس کی طرف توجہ اور اس کی اصلاح کی فکر کما حقہ باقی نہیں رہی. وہ حصہ ہے اخلاق. اخلاق کی درستی اور اس کو اللہ جل جلالہ کے احکام کے مطابق بنانا، یہ بھی اتنا ہی ضروری، اتنا ہی اہم اور واجب ہے جس طرح عبادات ضروری ہیں. بلکہ اگر ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے تو اور جتنے احکام ہیں عبادات، معاملات، معاشرت کے، ان میں سے کوئی بھی حکم صحیح طریقے سے اس وقت تک بجا نہیں لایا جا سکتا جب تک اخلاق درست نہ. اگر اخلاق درست نہ ہو تو بعض اوقات یہ نماز روزہ بھی بیکار ہے. نہ صرف بیکار ہے بلکہ الٹا وبال ہے اگر اخلاق درست نہ ہو. اس واسطے اخلاق کی درستی اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کے مطابق بنانا، یہ عملی زندگی کی بنیاد ہے. یہ بنیاد نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں ہوتی. اخلاق کا مطلب آج کل عرف عام میں کچھ اور سمجھا جاتا ہے، اور جس اخلاق کی بات میں کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے. عرف عام میں اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ ذرا مسکرا کر کسی آدمی سے مل لیے، اس کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ بات کر لی، نرمی کے ساتھ بات کر لی، اس کو کہتے ہیں بھائی بڑا با اخلاق آدمی، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، کچھ اخلاق. لیکن جس اخلاق کی میں بات کر رہا ہوں اور جس اخلاق کا مطالبہ دین نے ہم سے کیا ہے اس کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، کہیں زیادہ ہمگیر ہے۔ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ مل لیے، یہ لوگوں سے خندہ پیشانی سے مل لینا یہ بھی اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اصل اخلاق یہ نہیں۔ اخلاق ہے انسان کے باطن کی ایک صفت، انسان کے دل کی ایک صفت، انسان کی روح کی ایک صفت ہے۔ اس کے اندر مختلف قسم کے کی خواہشات، جذبات، خیالات انسان کے پروان چڑھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اخلاق، اور ان کو درست کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ دیکھیے، یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کس کو کہتے ہیں۔ انسان نام ہے جسم اور روح کے مجموعے کا، صرف جسم کا نام انسان نہیں بلکہ وہ انسان جس میں روح موجود ہو اس کو انسان کہتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کا فرض کرو انتقال ہو گیا، تو بتاؤ اس کے ظاہری جسم میں کیا فرق واقع ہوا؟ آنکھ اسی طرح لگی ہوئی ہے، ناک اسی طرح ہے، کان اسی طرح ہے، زبان اسی طرح ہے، چہرہ سارا ویسا ہی ہے، ہاتھ پاؤں ویسے ہی ہیں، سارا جسم یوں کا توں ہے، لیکن کیا فرق پڑا؟ کہ پہلے اس جسم کے اندر روح سمائی ہوئی تھی، اب وہ روح نکل گئی۔ تو روح کے نکل جانے سے انسان انسان نہیں رہتا، انسان نہیں رہتا، لاش بن جاتا ہے، مردہ بن جاتا ہے، جمادات میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہی انسان جو روح نکلنے سے پہلے دیکھنے والوں کی نگاہوں کا پیارا تھا، عزیز تھا، محبت لوگ اس سے کرتے تھے، زمین جائیداد کا مالک تھا، بیوی بچوں کا دیکھنے والا تھا، دوست احباب کا عزیز تھا، سبھی کچھ تھا، لیکن ادھر انتقال ہوا، ادھر روح جسم سے نکلی، اور ادھر نہ تو زمین جائیداد اس کی رہی، نہ وہ بیوی کا شوہر رہا، اور نہ بچوں کا خبر گیری کرنے والا رہا۔ جو لوگ اس سے محبت کرتے تھے، اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے، اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، اب وہ اس فکر میں ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو اٹھا کر کسی طرح قبر میں پہنچا کر ٹھکانے لگائیں۔ کوئی کہے کہ بھائی اس کو، یہ تمہارا عزیز ہے، اس کو ذرا اپنے گھر میں رکھ لو سال بھر، تو کوئی اس کو رکھنے کو تیار نہیں، کوئی رکھنے کو تیار نہیں۔ ایک دن، دو دن، تین دن، موت اگر کوئی رکھے گا تو ہفتہ رکھ لے گا، اس کو وہ مسالے وسالے لگا کر تو برف رکھ کے، لیکن رکھ نہیں سکتا۔ اب اس فکر میں ہے کہ جلدی جلدی اس کو اٹھا کے قبر میں پھینک، قبر میں اس کو دفن کر۔ تو وہی محبت کرنے والے جو دن رات اس کے چشم و ابرو کو دیکھتے تھے، جو اس کے اشاروں پر ناچتے تھے، وہ روح نکلنے کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ اب بیٹا باپ کو اپنے ہاتھ سے قبر میں رکھنا چاہتا ہے، اس کو مٹی دے کر دفن کر دینا چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو رخصت کر۔ تو آخر یہ کیا انقلاب واقع ہو گیا کہ جائیداد اس کی چھن گئی، بیوی اس کی نہ رہی، بچے اس کو اس فکر میں ہے کہ اس کو اٹھا کے جلدی سے جلدی قبر میں پہنچا دیں، کوئی رکھنے کو تیار نہیں۔ بلکہ اگر کوئی مردہ اور معلوموں کے ساتھ مردہ دوبارہ آ گیا، کسی طرح کسی نے بتایا کہ کہیں اخبار میں چھپا تھا کہ ایک مردہ کسی طرح پتہ نہیں اس کو سکتہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، لوگ غلط فہمی میں اس کو کہیں دفن کرائے۔ اب بعد میں جب سکتہ ختم ہوا تو وہ قبر پھاڑ کے کسی طرح بیچارہ نکل کے گھر پہنچ گیا۔ तो अब घर पे आवाज दस्तक देता है, बाप अंदर से पूछता है कि कौन है, जब ये बताता है कि मेरा नाम ये है तो वो लाठी लेके बाहर निकलता और लाठी लेके और उसको मारा कि ये कहां से आ गया। तो उस वक्त पहले नहीं मरा था, वो लाठी से मर गया। तो अब उसको कोई रखने को तैयार नहीं अपने घर में, अपना बाप अपना अजीज मानने को तैयार नहीं, अपना दोस्त मानने को तैयार नहीं। आखिर क्या इनकलाब वाकई हुआ? सारा जिस्म तो उसी तरह है जैसे था, लेकिन फर्क यह वाकई हुआ कि रूह निकल गई, वो रूह न रही। तो मालूम हुआ कि इंसान असल में इंसान है उस वक्त तक जब तक कि रूह है इसके अंदर। तो असली चीज इंसान की वो रूह है जो इंसान के जिस्म में सरायत किए हुए है, जब तक वो मौजूद है वो उस वक्त एक इंसान है। अगर वो रूह निकल जाए तो वो इंसान नहीं, वो पत्थर है। उसको सब इस फिक्र में है कि जल्द से जाकर कब्रिस्तान में दफन कर। तो असल चीज इंसान के अंदर है, इंसान की रूह। अब जिस तरह जिस्म इंसान का जो होता है उसके अंदर बहुत सी सिफात होती हैं जिस्म के अंदर, कि बाद अवकात जिस्म जो है सेहतमंद है, खूबसूरत है, ताकतवर है, तवाना है, और बाद मरतबा जिस्म नहीं नजार, दुबला पतला, बीमार, बदसूरत इस किस्म का होता है। तो जिस तरह जिस्म की दो किस्में हैं कि एक बदसूरत है, एक खूबसूरत है, एक सेहतमंद है, एक बीमार है, एक ताकतवर है, एक कमजोर है, उसी तरह इंसान की रूह की भी जो कि वो कुछ सिफात होती है। जब बाद अवकात रूह ताकतवर होती है, बाद अवकात कमजोर होती है, बाद अवकात खूब अच्छी सिफात की मालिक होती है और बाद अवकात खराब सिफात की मालिक होती है। जिस तरह इंसान के जिस्म को बीमारियां लगती हैं कि कभी बुखार आ गया, कभी पेट खराब हो गया, कभी कब्ज हो गया, कभी दस्त आ गए, ये बीमारियां मुख्तलिफ इंसान के जिस्म को लगती रहती हैं। इसी तरीके से रूह को भी बीमारियां लगती हैं। वो रूह को क्या बीमारियां लगती हैं? कि रूह को बीमारियां ये लगती हैं कि कभी उसमें तकब्बुर पैदा हो गया, कभी उसको हसद उसके अंदर दिल में परवरिश पाने लगा, कभी उसमें बुग्ज पैदा हो गया, कभी उसमें नाशुक्री पैदा हो गई। ये सारी की सारी बीमारियां हैं रूह की, रूह के अंदर बीमारियां। और जिस तरह जिस्म की खूबसूरती होती है, कहते हैं इसका चेहरा बड़ा खूबसूरत है, इसकी आंखें खूबसूरत हैं, इसका जिस्म बड़ा खूबसूरत है, इसी तरह रूह की भी कुछ खूबसूरतियां होती हैं। रूह का भी कुछ जमाल है, उसका भी कुछ हुस्न है। वो क्या है कि रूह का हुस्न यह है कि इंसान के अंदर तवाज़ो हो, इंसान के अंदर खुद पसंदी ना हो, इंसान के अंदर सब्र और शुक्र हो, इंसान के अंदर इखलास हो, रियाकारी ना हो, ये उसका हुस्न जमाल रूह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह हमें और आपको दुनिया में बहुत से अहकाम दिए हैं जिनका ताल्लुक हमारे जाहिरी जिस्म से है कि इस जिस्म से तुम्हें यह काम करना है। मसलन नमाज, नमाज कैसे पढ़ी जाती है? जिस्म से, क्या जिस्म को कभी खड़ा किया जाता है, कभी रुकू में चले जाते हैं, कभी सज्दे में चले जाते हैं, कभी सलाम फेरते हैं, तो जिस्म के जरिए सारी हरकत अंजाम पाती हैं। तो ये जिस्मानी इबादत है, जिस्मानी फरीजा है। रोजा किस तरह रखते हैं? क्या भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं एक वक्त मुकर्रा तक, ये जिस्मानी इबादत है, जिस्मानी फरीजा है जो इंसान के जिम्मे आज किया गया। ज़कात फर्ज की गई तो वो एक खास मकदार है माल की जिसको गरीब को देना जरूरी है, ये भी अपने हाथ से दिया जाता है, ये भी जिस्मानी और माली इबादत है जो इंसान करता है। हज के अंदर मेहनत करनी होती है, सफर करना होता है, खास अरकान अंजाम देने पड़ते हैं, वो सारे अरकान इंसान के जिस्म से अदा किए जाते हैं, तो ये भी एक जिस्मानी इबादत है। तो जिस तरह बहुत सी इबादतें और बहुत से फराइज अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म से मुतालिक रखे हैं, उसी तरह बहुत से फराइज हमारी रूह से, हमारे बातिन से मुतालिक। روح اور باطن سے متعلق ہے. وہ کیا ہے؟ یہ حکم دیا کہ ہر انسان کو توازو اختیار کرنی چاہیے. یہ توازو اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، باطن سے ہے، روح سے ہے، کہ یہ صفت اپنے اندر پیدا کی جائے. بعض لوگ توازو کا ایک تو مطلب سمجھتے ہیں، بہت ہی بے پڑھے لکھے لوگ تو یہ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی مہمان آیا تو اس کی خاطر توازو کر دو، کچھ کھانا وانا کھلا دو اس کو توازو کرتے ہیں. وہ مراد نہیں ہے. یہاں جو کچھ پڑھے لکھے ہیں وہ بھی توازو کا مطلب سمجھتے ہیں یہ کہ انکساری کے ساتھ پیش آنا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ذرا آدمی ذرا گردن جھکی ہوئی ہو، کچھ سینہ مڑا ہوا ہو، کچھ لجایا ہوا ہو تو یہ کسی کے ساتھ اس طرح ملے گا تو یہ توازو. بڑا کہتے ہیں بڑا منتصر مزاج آدمی ہے، بڑا متواضع آدمی ہے. خوب سمجھے اس کا کوئی تعلق جسم سے نہیں ہے توازو کا. توازو کا تعلق ہے قلب سے، توازو کا تعلق ہے روح سے، کہ انسان اپنے دل میں اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھے کہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میری کوئی قدرت نہیں ہے، میں ایک بے کس بے بس بندہ ہوں. یہ خیال دل کے اندر پیدا ہو جائے اس کو کہتے ہیں توازو. اس کا حکم دیا، اخلاص کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اخلاص پیدا کر. اخلاص عبادتوں میں اخلاص کے جو کام کرو وہ اللہ جل جلالہ کی رضا مندی خوشنودی کے لیے کرو، یہ ہے اخلاص. تو یہ اخلاص زبان سے کہنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے، یہ دل کی ایک کیفیت ہے، دل کی ایک صفت ہے، باطن کی ایک صفت ہے. اس کا ہمیں حکم دیا گیا. شکر کا حکم دیا گیا، اللہ تبارک نے شکر کا حکم دیا کہ جب کوئی نعمت تمہیں حاصل ہو تو اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرو. یہ شکر بھی انسان کے قلب کا فعل ہے، انسان کی روح کا فعل ہے. جتنا ادا کرے گا اتنی روح طاقتور ہوگی. صبر کا حکم دیا گیا کہ اگر کوئی ناگوار بات پیش آ جائے تو اس کو سمجھو کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہوا، اس کی حکمت کے مطابق ہوا، چاہے مجھے ناگوار ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت اسی میں تھی. یہ آدمی سوچے اور اس بات کا ایک احساس دل میں پیدا کرے، اس کو صبر کہتے ہیں. تو بہت سے احکام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روح سے متعلق، باطن سے متعلق ہم کو عطا فرمائے. یاد رکھیے کہ صبر کے موقع پر صبر کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسا کہ نماز پڑھنا فرض، جیسا کہ روزہ رکھنا فرض، جیسا کہ حج کرنا زکات دینا فرض. اتنا ہی فرض ہے صبر کے موقع پر صبر کرنا، اتنا ہی بڑا فرض ہے شکر کے موقع پر شکر کرنا، اتنا ہی بڑا فرض ہے اخلاص پیدا کرنا. یہ سب فرائض ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اسی طرح بہت سی چیزیں گناہ ہیں، وہ ظاہر کے اندر جسمانی اعتبار سے گناہ قرار دی گئی ہیں، مثلا جسمانی اعمال ہیں اور گناہ ہیں، مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اسی طرح رشوت لینا، سود کھانا، شراب پینا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ سارے کے سارے گناہ ہیں جو ہمارے ظاہر سے متعلق ہیں، ظاہری جسم سے متعلق. یہ اعمال ہمارے اعضاء و جوارح سے ظاہری جسم سے سرزد ہوتے ہیں، ان کو گناہ قرار دیا گیا. اسی طرح اللہ جل جلالہ نے بہت سے احکام ہمارے باطن سے متعلق رکھے ہیں، یعنی بہت سی باطنی بیماریوں کو حرام قرار دیا. مثلا تکبر، یہ تکبر ایسی چیز ہے کہ جو ہاتھ سے یا پاؤں سے انجام نہیں دی جاتی، آنکھ سے یا ناک سے انجام نہیں دی جاتی، جسم کے کسی عضو سے انجام نہیں دی جاتی، یہ انسان کے باطن کا ایک روگ ہے، باطن کی ایک بیماری ہے. اس سے منع فرمایا گیا، اس کو حرام قرار دیا گیا کہ تکبر کرنا یہ حرام ہے، اور بڑا شدید حرام ہے. اتنا ایسا ہی حرام ہے جیسے سور کھانا، ایسا ہی حرام ہے جیسے شراب پینا، ایسا ہی حرام ہے جیسے زنا اور بدکاری کرنا، ایسا ہی حرام ہے جیسے جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا، اتنا ہی بڑا حرام ہے یہ تکبر کرنا. اسی طرح حسد، یہ ایک بیماری ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا، اور یہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے کہ ان گناہوں، وہ گناہ حرام ہے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. تو خلاصہ عرض کرنے کا یہ ہے کہ انسان کا جو باطن ہے یا انسان کی جو روح ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ احکام رکھے ہیں اور کچھ صفات پیدا کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ صفات سے بچنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالی. تو جن صفات کو اللہ تعالی نے پیدا کرنے کا حکم دیا ہے ان صفات کو آدمی پیدا کر لے, اور جن صفات سے بچنے کا حکم دیا ہے وہ صفات اپنے باطن سے الگ کر لے. تو کہیں گے کہ اس کے اخلاق سدھر گئے, اس کے اخلاق درست ہو گئے. یہ ساری باطنی کیفیات, یہ سارے روح کی صفات, ان کا نام ہے اخلاق. اخلاق ان کو کہتے ہیں, اور یہ اخلاق درست وسط ہوتے ہیں جبکہ اچھے اخلاق پیدا کر لیے جائے اور برے اخلاق انسان اس کو دور کرے. اچھے اخلاق جو پیدا کیے جائیں گے ان کو کہا جاتا ہے اخلاق فاضلہ, اور جو برے اخلاق ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اخلاق رذیلہ یا رذائل, یعنی بہت ہی خراب قسم کے اخلاق. وہ رذائل ہوتے ہیں, ان کو دور کرنا ہوتا ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی, کہ اخلاق کا مطلب یہ ظاہری طور پر ایک کے دوسرے کے سامنے ذرا مسکرا دینا, ذرا اچھی طرح بات کر لینا, یہ نہیں ہے. یہ بھی اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. جب اخلاق درست ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انسان کا رویہ ہر دوسرے انسان کے ساتھ بہتر ہو جاتا ہے, اس کا نتیجہ ہے. لیکن بنیادی طور پر اس کو اخلاق نہیں کہتے. اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا باطن درست ہو جائے, باطنی بیماریاں دور ہو جائیں, اور باطنی اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈھل جائے, اس کو کہتے ہیں. اصلاح اس کی کیسے ہوتی ہے؟ مثال ایک ذرا اور سادہ مثال دے دوں. غصہ ہے, غصہ یہ ایک باطن کی ایک صفت ہے, روح کی صفت. اصل غصہ پیدا ہوتا ہے انسان کے باطن میں, پھر اس کا مظاہرہ بعض اوقات ہوتا ہے ہاتھ سے, پاؤں سے, زبان سے. جب غصہ آ گیا اور غصے سے مغلوب ہو گیا, اب جناب آل فال بکرا ہے زبان سے اور ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے, چہرہ سرخ ہو گیا, رگیں تن گئی, ہاتھ چلنے لگے اور زبان بے قابو ہو گئی. تو یہ غصے کے نتائج ہوتے ہیں, غصے کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے. لیکن اصل غصہ جو ہے وہ نام ہے اس کیفیت کا جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے, انسان کے باطن میں پیدا ہوتی ہے. اب یہ غصہ ایسی چیز ہے کہ بے شمار باطنی رذائل کی بنیاد ہے, جڑ ہے. اس سے بہت سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور بہت سی باطنی بیماریاں غصے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. اب یہ غصہ اگر انسان میں بالکل بھی نہ ہو ہی نہ کرے, کوئی کچھ ہی کرتا رہے, غصہ آئی نہیں کبھی بھی, تو یہ بھی بیماری ہے. غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے, کسی مقصد سے دیا ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنا, اپنی جان کا, اپنے مال کا, اپنی آبرو کا, اپنے دین کا دفاع کر سکے, تحفظ کر سکے. اس وقت میں جبکہ کوئی آپ کی جان کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے, کوئی آدمی تو آپ کے سامنے پستول تانے کھڑا ہے اور جان لینا چاہتا ہے, اور یہ سامنے کہ ان کو غصہ ہی نہیں آتا, تو یہ بیماری ہے. اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے غصہ دیا اس کام کے لیے کہ اپنا دفاع کرو, دفاع کرنے کے لیے اس کو استعمال کرو. کوئی آدمی تمہارے سامنے معاذ اللہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے, تو ایک آدمی کو کہتا ہے مجھے تو غصہ آتا ہے, حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے مجھے نہیں غصہ آتا, تو اس کے معنی یہ کہ بیمار ہے. اس واسطے کہ یہ موقع تھا کہ غصہ آئے پھر بھی نہیں آ رہا, تو یہ بیماری. اور اگر حد اعتدال سے زیادہ آ جائے تو وہ بھی بیماری ہے. غصہ اس لیے آ رہا تھا کہ دوسرے آدمی کو, دوسرے آدمی کی شر سے اپنے آپ کی حفاظت کر لے. یہ تو آ گیا, یہ صحیح آ گیا غصہ, اور حفاظت کر بھی لی. اب جتنی ضرورت تھی حفاظت کی غرض سے جتنا غصہ کرنے کی اس سے زیادہ کر رہا ہے. ایک تھپڑ مار دینے سے کام چل سکتا تھا اور یہ ایک کے بجائے مارے چلا جا رہا ہے غصے میں آ کر. تو یہ غصہ بھی حد اعتدال سے زائد ہے. تو اگر غصہ کم ہو تو یہ بھی باطن کی بیماری, غصہ زیادہ ہو تو یہ بھی باطن کی بیماری. اعتدال پر آنا چاہیے کہ ضرورت کے موقع پر آئے اور بلا ضرورت نہ آئے. بلا ضرورت آئے تو اس کو آدمی استعمال نہ کرے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قصہ سنایا تھا آپ کو کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمہ کہہ دیا. حضرت علی کہاں سننے والے تھے, وہ یہودی تھا اس کے اوپر چڑھ بیٹھے. حضرت علی اس کو جو پٹکا زمین پر پٹک کر اس کے سینے میں سواروں کے بیٹھے کہ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کرتا. یہودی نے جب دیکھا جب بس چل نہیں رہا تو اس نے اٹھا کر وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. جب تھوک دیا تو حضرت علی اس کو چھوڑ کے رکھے ہوئے. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو اور زیادہ اس نے گستاخی کی, تو اب آپ کو چاہیے تھا کہ اور مارتے اس کو اور سزا دیتے, آپ چھوڑ کے کیوں الگ ہو گئے؟ تو فرمایا کہ درحقیقت بات یہ تھی کہ پہلے جو میں نے اس کو گرایا تھا پٹکا تھا سزا دی تھی وہ اس واسطے دی تھی جیسے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصہ تھا اس لیے دے رہا, اور اس وقت میں میرا غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا, رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے خاطر اس واسطے میں اس کے اوپر چڑھ بیٹھا. اب جب اس نے مجھے تھوکا تو میرے دل میں غصہ پیدا ہوا اپنی ذات کے لیے, میرے منہ میں کیوں تھوکا؟ اپنی ذات پہ انتقام لینے کا جذبہ میرے دل میں پیدا ہو گیا. تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ اپنی ذات کے لیے انتقام لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے انتقام آپ نے کبھی نہیں لیا. تو اس واسطے اب اگر میں مارتا تو اپنا انتقام لینے کے لیے مارتا, اپنا بدلہ لینے کے لیے مارتا, تو میں چھوڑ کر رہا. یہ ہے وہ اعتدال غصے کا کہ پہلا غصے کا صحیح موقع تھا, غصہ آیا اور اس پر عمل بھی کیا, اور دوسرا غصے کا صحیح موقع نہیں تھا تو اس واسطے وہاں سے چھوڑ کر الگ ہو. یہ نفس کی جتنے انسان کے باطن کے جتنے اخلاق ہوتے ہیں ان سب کا یہی حال ہے کہ اپنی ذات میں وہ فی نفسی برے نہیں ہوتے لیکن ایک حد اعتدال میں رہیں تو صحیح ہیں. اعتدال سے کم ہو گئے تو بیماری, اعتدال سے بڑھ گئے تو بیماری. تو اصلاح نفس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان اخلاق کو اعتدال پر رکھا جائے, نہ کم ہو نہ زیادہ ہو. یہ ہے اصلاح نفس یا تزکیہ نفس اس کو کہتے ہیں. تو غرض یہ کہ اخلاق ان باطنی صفات کا نام ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں, اور ان باطنی صفات کا حال یہ ہے کہ یہ اگر درست ہوں تو انسان کے سارے اعمال درست ہو جائیں, اور اگر یہ خراب ہوں, ان کو اعتدال پر نہ لایا گیا ہو تو انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں. اسی لیے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا, ایک خطبے میں, خطبہ حجت الوداع کے اندر بھی یہ الفاظ آتے ہیں, بڑا عجیب و غریب ارشاد ہے ہمیشہ یاد رکھنے کا. فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمغغۃ اذا صلحت صلح الجسد کل واذا فسدت فسد الجسد کل الا وهی القلب. کہ خوب یاد رکھو جی, انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے. لوتھڑا کون سا ہے؟ وہ شاید دل کی طرف. ایک انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے, اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ خوب سن لو کہ وہ لوتھڑا جس کی وجہ سے انسان کا سارا جسم صحیح ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے, وہ لوتھڑا ہے قلب, انسان کا دل. اور اس لوتھڑے سے بھی مراد وہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے, گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے, بلکہ اس گوشت کے لوتھڑے کو چیر کے دیکھو دل کو, تو اس کے اندر تو یہ بیماری نہیں نظر آئے گی کہ تکبر نظر آ رہا ہے, یہ حسد نظر آ رہا ہے, یہ بغض نظر آ رہا ہے. اس میں تو نظر آنے والی چیز نہیں ہے. اس کا تو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, اس کی ظاہری بیماریاں چیک کر کے بتا دے گا کہ بھائی اس کی دھڑکن صحیح ہے کہ نہیں ہے, اس کی رگیں صحیح کام کر رہی ہیں کہ نہیں, اس میں خون کی سپلائی صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, وہ اس کا تجزیہ کر کے آپ کو بتا دے گا, وہی نظر لے آئے گا. آلات کے ذریعے وہی چیز محسوس بھی کی جا سکے گی. لیکن وہ چیزیں جن کو یہ آج کل کے آلات جن کو چیک کرتے ہیں الیکٹروکارڈیوگرام وغیرہ, جن سے انسان کے قلب کی عمل کی صورتحال سامنے آتی ہے, وہ صرف اس کے ظاہری عمل کا نقشہ پیش کرتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں اس قلب کے ساتھ وابستہ ہیں جو اندیکھی ہیں, آنکھوں سے نظر نہیں آتی. وہ یہی ہے جن کا میں نے ذکر کیا, کہ دل میں تکبر ہے کہ نہیں, حسد ہے کہ نہیں, بغض ہے کہ نہیں, تواضع ہے کہ نہیں, صبر شکر کی کیفیات ہیں کہ نہیں. وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو ظاہری ڈاکٹر بےچارا دیکھ کے نہیں بتا سکتا, نہ اس کے کوئی ایسی مشین ایجاد ہوئی جو اس کے اندر اس مشین کے ذریعے چیک کر کے بتا دیا جائے کیا ہے یہ بیماری ہے اس کو یا نہیں. اس کے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں, اس بیماری کے ڈاکٹر, اس کے معالج, اس کی تشخیص کرنے والے, یہ کوئی اور ہی قوم ہے, اور یہ وہ قوم ہے جس کو صوفیاء کرام کہتے ہیں, حضرات صوفیاء. یہ علم الاخلاق کے ماہر ہوتے ہیں, یہ باطنی امراض کے پہچاننے والے ہوتے ہیں, اور ان باطنی امراض کا علاج بتاتے ہیں کہ کس طرح اس کا علاج کیا جاتا ہے. یہ ایک مستقل فن ہے, یہ مستقل ایک علم ہے. اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھایا جاتا ہے جس طریقے سے کہ ڈاکٹری پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے. اس کے ذریعے یہ حضرات معلوم کرتے ہیں کہ آیا یہ دل اس کا صحیح ہے کہ نہیں, اس سے اندازہ کرتے ہیں. پھر جس طرح آپ کو آپ نے ظاہری بیماریوں میں دیکھا ہوگا کہ بہت سی ظاہری بیماریاں تو ایسی ہوتی ہیں جن کا انسان کو پتہ لگ جاتا ہے. بخار ہو گیا تو معلوم ہوگا کہ بھائی جسم کی کیفیت آتی ہے, جسم ٹوٹ رہا ہے, گرمی بہت معلوم ہو رہی ہے, پتہ چلے گا کہ صاحب بخار ہے, آدمی پہچان لے گا, خود نہیں پہچانے گا, تھرمامیٹر لگا کے دیکھ لے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ بخار ہے. اگر خود بھی نہیں پہچان سکا, اپنے ذاتی گھر والے آلات سے بھی نہیں پہچان سکا, ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا, وہ ڈاکٹر بتا دے گا کہ فلاں بیماری ہے کہ نہیں, اس طرح پتہ لگ جاتا ہے. لیکن باطن کی بیماریاں ایسی ہیں کہ نہ تو انسان کو بسا اوقات خود پتہ لگتی ہے کہ میرے اندر یہ ہے بیماری, اور نہ کوئی آلہ ایسا انسان کے پاس موجود ہے کہ وہ لگا کے دیکھ لے, کہ جسے پتہ چل جائے کہ تکبر کا ٹیمپریچر کیا ہے, کتنا تکبر ہے کتنا نہیں, وہ نہیں بتا سکتا. اور ظاہری ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ بھی بےچارا نہیں بتا سکتا کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے. اس واسطے اس میں ناگزیر ضرورت یہ ہے کہ کسی باطن کے معالج کے پاس آدمی جا کر اور پھر تشخیص کرائے کہ میرے اندر تکبر ہے کہ نہیں. اللہ, اب یہ باطن کا معالج جانتا ہے. اب اس کی مثال دے سمجھیے, تواضع کا مطلب سمجھ آ گیا تھا کہ تواضع کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھنا, جی, اور اس کو عرف عام میں انکساری بھی کہتے ہیں. تو اب سنیے, جو اس باطن کے امراض کا جو ماہر ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ علیہ وسلم, وہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو بڑا بیکار آدمی ہوں, میں تو بے علم ہوں, جاہل ہوں, اور میں تو بڑا گنہگار ہوں, بڑا ناچیز آدمی ہوں, میری کوئی حقیقت نہیں ہے, زبان سے یہ بات کہتے ہیں جی. اور کہتے ہیں جس سے بظاہر چھپا یہ ہوتا ہے کہ یہ بےچارا بڑا تواضع کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو ناچیز, ناکارا, بے حقیقت, جاہل اور اللہ سمجھ رہا ہے, اللہ قرار دے رہا ہے. تو بظاہر دیکھنے میں یہ تواضع معلوم ہو رہی ہے. دیکھا, فرماتے ہیں بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص یہ الفاظ کہہ رہا ہے حقیقت میں وہ تواضع نہیں ہوتی, بلکہ دو بیماریاں ہوتی ہیں, ایک تکبر اور ایک تواضع کا دکھاوا. یعنی یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں بے حقیقت آدمی ہوں, جاہل آدمی ہوں, یہ سچے دل سے نہیں کہہ رہا, سچے دل سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں واقعی جاہل ہوں اور ناچیز ناکارا ہوں, بلکہ اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ دیکھنے والے اس کو متوازن سمجھیں کہ یہ بڑا منکسر مزاج آدمی ہے, بڑا توازن کرنے والا آدمی. کہتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے, کر کے دیکھ لو کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ صاحب میں بڑا ناکارا, بڑا ناچیز, بڑا جاہل, بڑا گنہگار آدمی ہوں. دوسرا آدمی جواب میں کہتے ہیں کہ بے شک آپ ایسے ہی ہیں کہ آپ ناکارا بھی اور ناچیز بھی اور آپ جاہل بھی اور آپ بے حقیقت بھی. دوسرا آدمی اگر جواب میں یہ کہہ دے تو بتاؤ دل پہ کیا گزرے, کیا اس کو سچ سمجھ, اس کا شکر گزار ہوگا کہ بھائی تم نے بڑی اچھی بات کہی. تو تقریباً 100% حالات میں اگر دوسرا کہہ دے گا کہ ہاں آپ بے شک آپ ایسے ہی ہیں تو طبیعت کو بڑی ناگواری ہوگی کہ لوگوں مجھے اس نے ناچیز ناکارا کہہ دیا. تو معلوم ہوا کہ جو زبان سے کہہ رہا تھا ناکارا ہے, ناچیز ہے, جاہل ہے, تو وہ دل میں مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ جب میں کہوں گا کہ نہ جاہل ہوں, نہ ناکارا ہوں, نہ چیز ہوں, تو جواب میں کہنے والے یہ کہہ کے نہیں حضرت آپ یہ تو آپ کی انکسار و مزاجی ہے, آپ تو حقیقت میں بڑے عالم فاضل آدمی ہیں اور آپ سے بڑے مستقل پارسا ہیں. تو یہ کہلوانے کے لیے کہہ رہا ہے اور دکھاوا کر رہا ہے اپنے آپ کو توازو کرنے کا کہ میں بڑا متواضع آدمی ہوں. حقیقت میں دل میں تکبر بھرا ہوا ہے, حقیقت میں دکھاوا بھرا ہوا ہے اور ظاہر کر رہا ہے کہ میں بڑا متواضع ہوں. اب اندازہ لگائیے اس کو کون پہچانے گا کہ یہ جو کلمات کہے جا رہے ہیں یا سچے دل سے کہے جا رہے ہیں توازو کی بات ہے یا حقیقت میں اندر بیماری بھری ہوئی ہے. یہ کون پہچانے گا؟ اس کو تو حکیم الامت ہی پہچانے گا. جو ان باطن کے امراض کا طبیب ہو وہی پہچانے گا. تو اس لیے ضرورت ہوتی ہے ایسے طبیب, ایسے معالج کے پاس جانے. یہ ایک مرتبہ ایک شخص سے ایک صاحب تھے, انہوں نے میرے والد ماجد رضی اللہ عنہ رہو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کے مجلس میں آیا کرتے. تو ایک دن حضرت والد صاحب رضی اللہ عنہ رہو نے دیکھا کہ وہ خود اپنی طرف سے انہوں نے مجلس والوں کے جوتے سیدھے کرنے شروع کر دیے. جو مجلس میں آتے تھے تو ان کے جوتے باہر پڑے جاتے تھے, تو یہ جب آتے تو ہر ایک کا جوتا سیدھا کرتے اور سب کے جوتے سیدھے کر کے اور پھر آ کر بیٹھتے. تو دو چار مرتبہ حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کام کرتے. تو بعد میں آپ نے ایک دن ان کو بلا کے منع فرما دیا کہ بھائی مت کیا کرتے. اور پھر بعد میں بتایا کہ بات دراصل یہ تھی کہ یہ بیچارہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے اندر ہے تکبر اور تکبر کا علاج اپنی طرف سے تجویز کر لیا, اپنی طرف سے یہ تجویز کر لیا کہ لوگوں کے جوتے سیدھا کروں گا تو اس سے میرا تکبر دور ہوگا. تو اپنی طرف سے جو علاج تجویز کر لیا تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس علاج سے بجائے فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہوتا ہوں, تکبر میں اضافہ ہوتا, عجب میں اضافہ ہوتا, اس واسطے کہ یہ جوتے جو اپنی طرف سے کرنے شروع کر دیے تو دماغ میں یہ بات پیدا ہوگی کہ میں تو بڑا, میں نے اپنے آپ کو مٹا دیا, میں نے تو توازو اتنی کی حد کر دی کہ لوگوں کے جوتے اٹھانے شروع کر دیے, جو لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے شروع کر دیے. تو اس واسطے اس کے دل میں عجب پیدا, خود پسندی پیدا, تو اس واسطے روک دیا کہ تمہارا یہ نہیں تھا مت, یہ بجائے اس کے کہ اس سے توازو پیدا ہو اور الٹا تکبر ہوگا, اس بات سے روک دیا اور دوسرا علاج تجویز فرمایا اس کے لیے. تو بھائی یہ بظاہر دیکھنے میں جو سب جوتا سیدھا کر رہا ہے تو بتاؤ وہ متکبر معلوم ہوگا دیکھنے میں کہ تکبر ہو رہا ہے اس کے اندر, بظاہر تو آدمی اس کو متواضع ہی سمجھے لیکن جاننے والا جانتا ہے کہ یہ چیز حقیقت میں تکبر پیدا کر رہی ہے, توازو سے اس کا متعلق وہ پہچانتی ہے اس بیماری, انہوں نے ٹھیک کیا. تو اتنے باریک نقطے ہوتے ہیں انسان کی باطن کے اندر کہ آدمی بسا اوقات اندازہ نہیں لگا سکتا, اور بسا اوقات کیا میں تو کہتا ہوں کبھی بھی اندازہ خود نہیں لگا سکتا جب تک کہ کسی ماہر معالج کی طرف رجوع نہ کرے, وہ نہ بتائے کہ تمہارا یہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی مقرر کی حد کے اندر ہے یا نہیں, وہ بتا دیں کہ اس حد تک درست ہے, اس حد تک درست نہیں. یہی وجہ ہے آج تصوف نام ہو گیا اس بات کا کہ کسی پیر صاحب کے پاس چلے گئے, اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا, بیعت کر لی, اور بیعت کرنے کے بعد اس نے کچھ وظیفے بتا دیے اور آج سکھا دیے کہ بھائی صبح کو یہ پڑھا کرو، شام کو یہ پڑھا کرو، اور بس اللہ اللہ خیر کر لو. اب نہ باطن کی طرف فکر، نہ اخلاق کے درست کرنے کا اہتمام، نہ فضائل کو حاصل کرنے کا شوق، نہ رضائل کو ختم کرنے کی فکر، یہ سب کچھ نہیں، بس وظیفے پڑھ رہے ہیں بچے. اب وظیفے پڑھنے کے بعد بعض اوقات یہ وظیفے جو ہوتے ہیں الٹے ان بیماریوں کے اندر اور زیادہ شدت پیدا کرتے. یہ وظائف جتنے بھی ہوتے ہیں نا بھائی، یہ اذکار معمولات، ان کی مثال ایسی ہے جیسے مقویات، یعنی جو چیزیں انسان کے اندر قوت پیدا کرنے والی ہوتی ہیں وہ مقویات کا حال یہ ہے کہ اگر بیماری جسم میں موجود ہے اور بیماری کی حالت میں مقویات کھاتا رہے آدمی، تو بسا اوقات نہ صرف یہ کہ قوت حاصل نہیں ہوتی، بیماری کو قوت حاصل ہوتی، بیماری بڑھ جاتی بعض اوقات اس مقویات کے کھانے سے. تو اگر دل میں تو ہے تکبر بھرا ہوا، عجب بھرا ہوا، اور وظیفے ڈھونڈ رہا ہے بیٹھ کے، اور ذکر بہت زیادہ کر رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات بجائے اس کے کہ اصلاح ہو، تکبر اور بڑھ جاتا ہے. اس لیے یہ شیخ کی جو بتایا جاتا ہے نا کہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھو یا ذکر کرو تو کسی شیخ کی رہنمائی میں کرو، وہ اس لیے کہ شیخ پہچانتا ہے کہ اس سے زیادہ اگر بتاؤں گا تو یہ اوور ڈوز ہو جائے گا اور اس کو بیماری پیدا کرے گا، اس واسطے وہ زیادہ اس کو روک دے. نہیں اس طرح سے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کتنے آدمیوں کو علاج تجویز کیا کہ اس وظیفے چھوڑ دو، بالکل ہی چھوڑوا دیا، سارے معاملات خطر کرا دیے، خاص حالات میں جب دیکھا کہ ان کے لیے یہ مفید نہیں ہو رہا ہے وہ چھڑوا دیا. لیکن آج ساری تصوف کا اور پیری مریدی کا سارا زور اس کے اوپر ہو گیا کہ معمولات بتا دیے گئے کہ فلاں وقت میں یہ ذکر کرنا ہے، فلاں وقت میں یہ ذکر کرنا ہے، بس وہ ذکر کے پیچھے لگے ہوئے. بیماریاں کتنی اندر جوش مار رہی ہے. پہلے زمانے میں آزاد صوفیاء کرام جہاں یہ معمول تھا کہ پہلا کام کسی شخص سے اصلاح کی طرف پہلا قدم یہ ہوتا تھا کہ اس کے اخلاق کی اصلاح کرنے کی فکر تھی، اسی لیے مجاہدات کرائے جاتے تھے، ریاضتیں ہوتی تھیں، رگڑا جاتا تھا، تب جا کر اندر کی اصلاح ہوتی تھی، اس کے بعد پھر انسان کسی قابل ہوتا. حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی قدس اللہ تعالی سرہ، اللہ اکبر، گنگو کے بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں. ہمارے جو شجرا ہے اس شجرے کے اندر بہت اعلیٰ درجے کا واسطہ ہے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی قدس اللہ سرہ. تو ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے جو صاحبزادے تھے، جب تک شیخ حیات تھے صاحبزادے کو فکر نہ ہوئی، ساری دنیا آ کر خیر حاصل کرتی رہی بات سے، لیکن وہ صاحبزادگی کی اس موج میں رہے اور باپ کی طرف اس نقطہ نظر سے رجوع نہ کیا کہ اپنی اصلاح کرائیں. تو اس واسطے جب انتقال ہو گیا تو حسرت ہوئی کہ یا اللہ میرے اوپر کیا، میں کتنا محروم رہ گیا، ساری دنیا کہاں کہاں سے آ کر لوگ فیض اٹھا گئے، جس میں فیض کر گئے، اور میں ان کے گھر میں ہوتے ہوئے چراغ تلے اندھیرا، میں کچھ بھی حاصل نہ کرتا. اب بڑی حسرت ہوئی، تو اب تلاش کی کہ اب کیا کروں، تلاشی کیسے ہو. تو خیال آیا کہ میرے والد سے جن لوگوں نے یہ حاصل کی ہے، یہ دولت اصلاح نفس کی، تزکیہ نفس کی، ان میں سے کسی کی طرف رجوع کر وہاں جاؤ. تو معلومات کی کہ میرے والد کے خلفاء میں کون بڑا زیادہ اونچے مقام کا بزرگ ہے. تو معلوم ہوا کہ ایک بلخ میں ہے، کہاں گنگو کہاں بلخ. بلخ وہ یہ آج کل تو اس میں روسی ترکستان کا جو علاقہ ہے اس میں کسی میں ریاست کے اندر ہے. تو معلوم ہوا کہ وہاں پر مقیم ہے. تو سفر کر کے روانہ، کہاں تو یہ کہ گھر میں دولت میسر کرتی اور ہر وقت ان سے رجوع کر سکتے تھے، وہ نہیں کیا. آخر کہاں اس کی نوبت آئی کہ اتنا لمبا چوڑا مشقت کا سفر کریں. بلا ان کو پتہ لگا شیخ کے خلیفہ، والد کے خلیفہ کو جو بلخ میں مقیم تھے، کہ میرے شیخ کے صاحبزادے آ رہے ہیں. تو وہ اپنے شہر سے باہر نکل کر انہوں نے بڑے بڑا شاہانہ استقبال کیا، میرے شیخ کے صاحبزادے میرے پاس آ رہے ہیں مہمان بن کر، بڑا زبردست استقبال کیا، احترام کیا، اور اکرام کے ساتھ اپنے گھر لے کر آئے، شاندار کھانے پکوائے اعلیٰ درجے کی دعوت کی اور بہت اعلیٰ درجے کا رہائش کا انتظام کیا، قالین بچھایا، خدا نے کیا کچھ کیا۔ جب ایک دو دن گزر گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت، آپ نے تو میرا بڑا اکرام فرمایا، بڑی میرے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا، لیکن در حقیقت میں کسی اور مقصد سے آیا تھا۔ پوچھا کیا مقصد؟ کہ مقصد یہ تھا کہ آپ میرے والد سے جو دولت لے کر آئے تھے، کچھ حصہ اس دولت کا مجھے بھی عطا فرما دیا، اس کے لیے آئے۔ کہا کہ اچھا، وہ دولت لینے آئے؟ کہ ہاں۔ کہ اچھا، اگر وہ دولت لینے آئے تو یہ غالیچے، یہ قالین، یہ اعزاز، یہ کرام، یہ کھانے، یہ پینے سب ختم، یہ رہائش کا انتظام جو اعلیٰ درجے کا کیا گیا تھا وہ بھی ختم۔ کہ جی اب کیا کریں؟ کہ وہ میرے مسجد کے پاس حمام ہے، اس میں وضو کرنے والوں کے واسطے پانی گرم کیا جاتا ہے لکڑیاں ڈال کے، تو وہاں حمام کے پاس بیٹھا کرو اور وہ لکڑیاں جھونکا کرو، حمام جھونکا کرو لکڑیوں، وہ جلایا کرو، وضو کرنے والوں کے لیے پانی گرم کیا، بس یہ کام۔ نہ بیت، نہ وظیفہ، نہ ذکر، نہ معمولات، نہ کچھ، بس یہ کام ہے تمہارا، حمام جھونکو بیٹھو۔ رہائش کہاں؟ وہی حمام کے پاس، رات کو جب سونا ہو وہیں سو جاؤ، حمام کے ساتھ۔ تو کہاں تو یہ اعزاز اکرام کے جناب قالین بچھ رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے، کھانے پک رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، اور کہاں وہ حمام پہ لے جا کے بٹھا دیے جائے۔ اب بیٹھے حمام کا، حمام چھوڑ رہے ہیں، جھونکتے جھونکتے شیخ نے ایک دن ہدایت کی، وہ جو جمع دارنی ہوتی تھی وہ کوڑا اٹھا کے لے جایا کرتی تھی، تو ایک دن اس سے کہا جمع دارنی سے کہ ایسا کرنا کہ جی وہ وہاں ذرا وہ حمام کے پاس ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے، تو جب یہ ٹوکرا لے کے ان سے قریب سے گزر جانا، اس طرح گزرنا کہ ٹوکرے کی کچھ بو بو ان کے ناک میں بھی پہنچ جائے، اس طرح گزرنا۔ اب وہ ٹوکرا لے کے جمع دارنی حمام کے پاس سے جو گزری تو یہ تھے صاحبزادے، نوابی کی زندگی گزاری۔ اب وہ جمع دارنی کا قریب سے گزرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے ایسی کڑی نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، کہا کہ تیری یہ مجاز کہ تو یہاں سے ٹوکرا لے کر گزرے، میرے پاس نہ ہوا گنگو تو میں تجھے بتاتا، اگر گنگو ہوتا تو تجھے اس کی سزا دیتا کہ تم میرے پاس یہ ٹوکرا لے کے گزری۔ تو جمع دارنی کو بلا کے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، ٹوکرا لے کے گزری تھی، کیا ہوا؟ کہ جی انہوں نے تو بڑے غصے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ اگر گنگو ہوتا تجھے بڑی سزا دیتا۔ کہا کہ وہ ابھی بہت کثر ہے، ابھی چاول گلا نہیں، ابھی تک بہت کثر ہے۔ پھر کچھ دن گزرے تو کچھ دن کے بعد کہا کہ ایسا کرو کہ اب کے وہ ٹوکرا لے کر نصیحت کے قریب سے گزرنا، بلکہ اس سے بالکل ملاتی ہوئی گزرنا، کہ ٹوکرا جو ہے وہ جسم سے لگ کے چلا جائے، اس طرح گزرنا، اور پھر مجھے بتانا کیا ہوا۔ تو وہ اس نے یہی کیا، پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہ جی اب کے یہ ہوا کہ جب میں ٹوکرا لے کے گزری اور جسم سے وہ رگڑا کھاتا ہوا گزرا، تو انہوں نے ایک نہایت ترش نگاہ میری طرف اٹھائی، باقی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ کہا الحمدللہ فائدہ ہو رہا۔ تو پھر کچھ دن کے بعد فرمایا کہ اب کیا ایسا کرنا کہ وہ ٹوکرا لے کے گزرو اور تھوڑا اس طرح گزرنا کہ وہ ٹوکرا گرا ہی دینا، اور اس طرح گرایا کہ تھوڑا سا پورا ان کے اوپر بھی پڑ جائے۔ تو اب پھر مجھے بتانا کیا کیا۔ تو وہ گزری، پوچھا کہ بھائی اب کیا ہوا؟ کہ جی اب تو عجیب معاملہ ہوا، میں تو ٹوکرا لے کے گزری اور وہاں سے گرا بھی دیا، کچھ تھوڑا سا ٹوکرا اس کے اوپر بھی کوڑا ان کے اوپر بھی پڑا اور میں بھی گر گئی۔ تو میں جب گری تو ان کو اپنے کوڑے کا تو ہوش نہیں تھا، مجھ سے پوچھنے لگے تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ جو تاوت تھا دل کا وہ ٹوٹ گیا، وہ ٹوٹ گئے۔ بلایا، آپ بلا کر اب ڈیوٹی بدل، کہا کہ اب تمہارا وہ حمام کا کام ختم، اب ہمارے ساتھ رہا کرو، ساتھ اس طرح رہا کرو کہ ہم کبھی کبھی وہ جاتے ہیں شکار کے لیے، تو ہمارے کتے جو شکاری کتے ہیں ان کی زنجیر پکڑ کے ہمارے ساتھ چلے، تو یہ اپ گریڈ کر دیا گیا، اب ذرا اونچا درجہ عطا ہوا کہ شیخ کے ساتھ صحبت ہمارے قابل سے شرف بھی حاصل ہو رہا ہے، لیکن کتے کی زنجیر تھام کر ساتھ چلنے کا ہو۔ اللہ یہ کہا کہ زنجیر تھامنا کے کتے بھاگ رہے ہیں. ایسا ہوا کہ کسی مرحلے پر کہ کتوں نے کوئی شکار دیکھ لیا اور شکار کو لیتے شکار کو کی طرف جو دوڑے کتے تو شیخ کا حکم تھا کہ زنجیر نہ چھوڑنا, تو انہوں نے زنجیر نہیں چھوڑ دی اور کتے تیز بھاگے جا رہے ہیں اور یہ زنجیر چھوڑتے نہیں, اسی میں گر گئے زمین پر. اور زمین پر گھستے جا رہے ہیں, آگے کتے دوڑے جا رہے ہیں, زمین پر یہ گھستے ہوئے جا رہے ہیں اور زخم جسم کے اوپر زخم لگ گئے خدا نہیں جا. تو بعد میں کسی طرح شیخ یہ واقعہ پیش آیا تو رات کو شیخ نے خواب میں دیکھا اپنے شیخ حضرت عبدالقدس گنگوہی قدس اللہ علیہ وسلم کہ خواب میں کہا کہ میاں تم نے وہ ہم نے تو تمہارے سے ایسی محنتیں نہیں لی. باہر آخر باپ ہم نے تم سے ایسی محنتیں نہیں لی. تو اللہ اس وقت ان کو تربو ہوا بلایا اور بلا کر گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کر فرمایا کہ آپ وہ دولت لینے آئے تھے جو والد صاحب نے مجھے عطا فرمائی تھی, الحمدللہ وہ ساری دولت میں نے آپ کو حوالے کر باپ کی وراثت آپ کے طرف منتقل ہو. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب آپ اطمینان سے جائیں تشریف. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرات یہ معمول جو تھا ہزار صوفیاء کرام کا یا ان کا وہ اندر کی بیماریوں کا علاج تھا, یہ محض وظیفے ذکر تسبیح یہ بات نہیں تھی. یہ ذکر تسبیح وظیفے معمولات یہ بطور مقویات کے ایک معاون مددگار کرنے کے لیے ساتھ لگائے جاتے تھے, لیکن اصل مقصود تھا کہ یہ باطن کی بیماریاں دور, تکبر دل سے نکلے, حسد دل سے نکلے, بغض دل سے نکلے, عجب دل سے نکلے, منافقت دل سے نکلے, دکھاوے کا شوق دل سے نکلے, حب جاہ دل سے نکلے, حب دنیا دل سے نکلے, یہ چیزیں نکالنی مقصود تھیں. اللہ کا خوف پیدا ہو, اللہ سے امید وابستہ ہو, اللہ پر بھروسہ ہو, توکل ہو, استقامت ہو, اخلاص ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع ہو, یہ چیزیں پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے صوفیاء کرام. لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف کچھ الگ چیز ہے شریعت سے, خوب سمجھ لو شریعت ہی کا ایک حصہ ہے کہ شریعت ظاہری انسان کے اعمال و افعال سے متعلق جو احکام ہے اس کا نام ہے, اور طریقت اور تصوف یہ باطن کے جو اعمال و افعال ہے ان سے متعلق احکام کو کہتے ہیں. اور یہ باطن کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ اگر یہ درست نہ ہو تو ظاہری اعمال بھی بیکار ہو جاتے ہیں. فرض کرو اخلاص نہیں ہے, اخلاص کے کیا معنی, اللہ ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی فکر, کہ جو کام کرے انسان اللہ کی رضا جوئی کی خاطر کرے, یہ ہے اخلاص. اب یہ اخلاص باطنی فیر ہے, اگر کسی شخص کو اخلاص حاصل نہیں ہے تو اگر نماز بغیر اخلاص کے پڑھ رہا ہے وہ نماز بیکار ہے, بے مصرف ہے, بلکہ وہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے, اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ مجھے متقی پرہیزگار سمجھے, عبادت گزار سمجھے. تو ظاہری اعمال تو ہے لیکن چونکہ باطن کی روح نہیں ہے, اخلاص کی روح نہیں ہے, اس واسطے وہ ظاہری اعمال بیکار ہیں, بے مصرف ہیں, گناہ ہے. کیونکہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ, جو شخص نماز پڑھے دکھانے کے لیے وہ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے, وہ اللہ کے ساتھ کسی نے اسے شریک کرایا, مخلوق کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اگر بالفرض دل میں نام و نمود کا جذبہ ہے تو اب اگر وہ کوئی عبادت بھی انجام دے گا تو عبادت بیکار ہوگی, بے مطلب ہوگی, اس لیے کہ باطن کی اصلاح اس کی نہیں ہے. اس لیے باطن کی اصلاح یہ سارے اعمال کو درست کرنے کے لیے بھی ضروری ہے, اگر یہ نہیں ہوگی تو ظاہری اعمال بھی بیکار ہوں, بے مطلب ہوں. اس لیے اخلاص پیدا کر, صدق پیدا کر, توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ یہ پیدا کر, یہ نہیں ہوگا تو عجب دور کرنا, اپنے خود پسندی کو دور کرنا, اپنے آپ کو مٹانا, یہ سارے کام ذرا حقیقت ہوتے ہیں. جب تک یہ نہ ہو تو ظاہری اعمال بھی بسا اوقات بے مصرف ہو جاتے ہیں. اس واسطے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ بتایا کہ چونکہ یہ انسان ان چیزوں کی اصلاح خود سے نہیں کر سکتا لہذا کوئی معالج تلاش کرے, اس معالج کا نام چاہے پیر کہہ لو اس کو، چاہے شیخ کہہ لو، چاہے استاد کہہ لو، جو چاہو کہہ لو، اصل میں وہ معالج علاج کرنے والا ہے بات ان کی بیماریوں. جب تک یہ نہ ہوگا انسان اسی طرح بیماری کا مبتلا رہے گا، اعمال اس کے خراب ہوتے جائیں. اگر حسد دل سے دور نہ ہوا، حسد اور بغض دل سے دور نہ ہوا، کسی کو دیکھ کر اور جل رہا ہے یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا، اس کی ترقی کیوں ہو گئی، اس کو پیسے زیادہ کیوں مل گئے، یہ حسد دل سے دور نہیں ہوا. اب اگر کوئی اس کے پاس ہدیہ بھی لے جا رہا ہے تو وہ دکھاوا ہے، تو وہ ہدیہ لے جانے کا ثواب غارت ہو گیا اس واسطے کہ دکھاوے جو اسے لے جا. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ باطن کی اصلاح کے بغیر اعمال ظاہرہ بھی بیکار ہو جاتے ہیں، اس واسطے ضرورت ہوتی ہے کسی شے. تو اب یہاں سے جو بات آگے شروع ہو رہا ہے یہ اس کا تھوڑا سا تعارف تھا کہ آگے ان اخلاق کی درستی کرنے کے لیے ایک ایک اخلاق کے جتنے شعبے میں نے بیان کیے ان سب کا بیان اس میں آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بارے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں وہ انشاءاللہ آئیں گی کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، وہ تفصیل اس میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کو حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك التوفيق لمحابك من الاعمال وصدق التوكل عليه وحسن الظن به. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعه رسولك وعملا بذكرك. يا ارحم الراحمين افتح صدرك رفع هذا تمام برحمتك معاك. يا الله احمر اعمال واخلاق في اصلاح فرما. يا الله اپنی رحمت سے ہمارے اعمال واخلاق کی اصلاح فرما. يا الله ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. يا الله ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما. يا الله ہر طرح کی معصیتوں سے، منکرات سے، فواحش سے، گناہوں سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جو خطائیں ہم سے ہوئی ہیں پھر احمد سب کو سب سے درگزر فرما. یا اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگی کو اپنی رضا کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی مغفرت کاملہ عطا فرما، اپنی رضا کاملہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا کامل عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کی صحیح فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت، اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کو ختم فرما. یا اللہ بدامنی اور بے چینی کو دور فرما. یا اللہ امن و سکون عطا فرما. اللهم انا نسالک من خیر ما سالک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلوی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.